الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن محمد بن المثنى رحمه الله قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: ما من الإنسان أحد إلا وهو مبتلى، إما ابتلاء بالنعمة لينظر كيف شكره، وإما ببلاء لينظر كيف صبره. پچھلے اتوار کو ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول تھا کہ مومن کے معاملے پر مجھے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے اس پر وہ شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے اور اجر و ثواب کا موجب ہے. اسی حدیث کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضرت بشر ابن حارث رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کا یہ قول امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ انسان ہر لمحے اور ہر وقت آزمائش میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش میں ہے. کبھی یہ آزمائش نعمتوں کی شکل میں ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خوشیاں بخشی ہیں، راحتیں دی ہیں، تو یہ آزمائش ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ان نعمتوں اور ان راحتوں اور ان خوشیوں پر کیسا شکر ادا کرتا ہے. تو نعمتیں بھی آزمائش ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے یا نہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. اور بعض اوقات یہ آزمائش اس صورت میں ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تکلیف اس پر آ جاتی ہے، تو وہ یہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس تکلیف کے موقع پر بندہ آیا صبر کرتا ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ ہر حال میں بندے کی آزمائش ہو رہی ہے، نعمتیں ہوں تو آزمائش ہو رہی ہے اور تکلیفیں ہوں تو آزمائش ہو رہی ہے، ہر حالت میں بندہ آزمائش میں ہے۔ اور یہ مضمون حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا، یہ درحقیقت قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہے۔ خود قرآن کریم میں سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ہماری یہ سنت رہی ہے کہ کبھی ہم لوگوں کو راحتیں عطا فرماتے ہیں، خوشیاں بخشتے ہیں کہ شاید بندہ ان نعمتوں کے ذریعے ہماری نعمت و احسانات کا احساس کرے اور اس کی قدر کر کے ہماری فرما برداری کرے اور شکر ادا کرے، اور کبھی ہم تکلیف دیتے ہیں تاکہ یہ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل تکلیف کی حالت میں نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ان کو توفیق ہو جاتی ہے۔ تو دونوں باتیں قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم سوچ پوری طرح حکمت کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دونوں آزمائشیں ہیں ایک بندے کی، اور جو بندہ اس آزمائش میں پورا اتر جائے کہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تکلیفوں پر صبر کرے، تو بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، آزمائش میں اور امتحان میں کامیاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور اس صورت میں اس کی نعمت بھی اور خوشیاں بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا موجب ہیں اور تکلیفیں بھی اجر و ثواب کا موجب ہیں۔ اسی لیے فرمایا ایمان و نصفان، نصفن شکر صبر و نصفن شکر، کہ ایمان دو کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ ایمان کا صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے۔ تو یہ ایمان پورا کا پورا مرکب ہے ان دو چیزوں سے، صبر اور شکر دو چیزوں سے، یہ اتنی بڑی عظیم ہے، عظیم چیزیں ہیں۔ تو صبر کے بارے میں پچھلے بیانات میں عرض کرتا رہا ہوں کہ صبر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کسی ناگوار چیز کو برداشت کرنا، اور اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے دو کا ذکر پچھلے بیانات میں آ چکا ہے، ایک صبر علی الطاعۃ کہلاتا ہے، ایک صبر علی المعصیۃ کہلاتا ہے، کہ آدمی کے دل میں تقاضا ہو رہا ہے کسی معصیت کا، گناہ کا، ناجائز کام کا، تو اس کو اپنے نفس کو زبردستی اس گناہ سے روکنا، یہ صبر علی المعصیۃ ہے، اور کسی طاعت کے عبادت کے کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے زبردستی اپنے آپ کو طاعت پر آمادہ کرنا، یہ صبر علی الطاعۃ ہے، اور یہی بڑی عظیم عبادت ہے جس کے اوپر اللہ تعالی نے سارا ثواب مقوب رکھا۔ اب تیسری چیز جو ہے جس کا یہاں پر اس وقت ذکر ہے وہ ہے مصیبت پر صبر، یعنی دنیا میں انسان کو کوئی نہ کوئی بات خلاف طبیعت ناگوار پیش آتی ہی رہتی ہے، مصیبت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ ساری تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان میں سے ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صبر کرنے کا، کہ جو تکلیف بھی پہنچے اس پر صبر کرو، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ۔ یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، یہ حدیث میں آتا ہے کہ چراغ گل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انا للہ پڑھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا اس موقع پر بھی انا للہ پڑھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تمہیں سے تکلیف نہیں پہنچی؟ تو بتلا دیا کہ چاہے چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچی ہو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے صبر کا. اور یہ صبر جو بندہ کر لیتا ہے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے, ایک عظیم نعمت بن جاتی ہے, جس کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, جس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ اس لحاظ سے مصیبت بھی ایک نعمت ہے, تکلیف بھی ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بند مومن کو اگر صحیح مومن ہے تو تکلیف بھی اس کے لیے باعث نعمت ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اگر اس پر صبر کرے. اور صبر کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روئے نہیں, اپنی تکلیف کا بالکل اظہار نہ کرے, بالکل دبا کر بیٹھ جائے. یہ بات صبر میں صبر کے لیے ضروری نہیں کہ مصیبت کے وقت میں یا تکلیف کے وقت میں آدمی اظہار غم نہ کرے یا روئے نہیں, یہ کچھ ضروری نہیں صبر کے لیے. بے اختیار اگر کس تکلیف بے اختیار تکلیف کے اوپر رونا بھی آ جائے تو کوئی منع نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے دین ایسا عطا فرمایا اور ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی کہ جو ہماری ساری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں احکام دیے گئے, بے اختیار رونا آ گیا کوئی منع نہیں. ہاں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اگرچہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے, لیکن میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے, مجھے اس کے خلاف کوئی شکوہ نہیں, مجھے اس پر کوئی گلہ نہیں. بس جب یہ ایمان رکھ لیا تو صبر ہو گیا. رونا آتا ہے تو آئے, آہیں نکلتی ہیں تو نکلے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف کھڑی ہو جائے جس میں اس کا آپریشن کرنا پڑے یا جراحی کا عمل کرنا پڑے, تو اس جراحی کے عمل میں تکلیف تو ہوگی, اس تکلیف میں آہیں بھی نکلیں گی, ہو سکتا ہے رونا بھی آ جائے, لیکن ساتھ ساتھ دل مطمئن ہے کہ یہ ڈاکٹر جو میرے یہ چیر پھاڑ کر رہا ہے, یہ چیر پھاڑ میری مصلحت کے لیے کر رہا ہے, میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے, یہ کوئی میرا دشمن نہیں ہے. یہ چیر پھاڑ ضرور کر رہا ہے, اس سے مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے اور سسکیاں بھی نکل رہی ہیں, آہیں بھی نکل رہی ہیں, لیکن یہ کر رہا ہے میرے فائدے کی. نتیجہ یہ کہ چیر پھاڑ بھی کرائیں گے, اس سے تکلیف بھی ہوگی اور درد بھی ہوگا, سسکیاں بھی نکلیں گی, آہیں بھی نکلیں گی, کرائے گا بھی, پیسے بھی دے گا اس کو کہ بھائی تم نے مجھے میری چیر پھاڑ کی, لو اتنا تمہاری اجرت ہے چیر پھاڑ کرنے کی. حالانکہ تکلیف پہنچائی بظاہر تو اس نے, لیکن الٹا اس کو فیس دی جا رہی ہے. کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ چیر پھاڑ ہی میرے حق میں فائدہ مند تھی, یہ تکلیف پہنچنا ہی میرے حق میں صحت کا ذریعہ تھا. اس واسطے اس ایمان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو کوئی اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی ایک مومن کے دل میں ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میرا اللہ میرے ساتھ جو کر رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے, میرے حق میں مصلحت ہے. یہ ایمان اور اس یقین کا نام ہے صبر, اس کے خلاف کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, ان کا ایک بچہ تھا, وہ بیمار ہو اور بہت بیمار ہو, یہاں تک کہ وہ بالکل نظر کسی کیفیت میں پہنچ گیا تکلیف میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرماتے تو زینب نے ان کو حضور کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا وقت قریب ہے, تو آپ تشریف لائیے. تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی ایسے ضروری کام میں مشغول تھے تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ان سے کہنا بھائی ذرا ہمت سے کام لیں اور صبر کریں, انتظار کریں. اب وہ بیچاری پریشان تھی کہ بچہ جو ہے بالکل ایسا معلوم ہوا ہاتھ سے جا رہا ہے, تو دوبارہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ رسول اللہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ تشریف لائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, بچے کو اٹھایا دستے مبارک میں, تو بچے کے اس وقت نظرے کی کیفیت بچے کے اوپر تاری تھی اور اس کا جو سانس تھا وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے. تو ایک صحابی ساتھ تھے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں, آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو ایک رحمت ہے جس سے رونا آ رہا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں یہ رحمت رکھی ہے کہ اپنے کسی پیارے کے ساتھ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو اس کو تو اس کے اوپر رونا آ جاتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر فرمایا کہ صورتحال یوں ہے کہ العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى, کہ ہماری آنکھ سے آنسو بھی جاتے ہیں, دل کو صدمہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہم زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو, کہ اللہ فیصلہ آپ ہی کا برا. یہ ہے صبر, کہ رونا بھی آیا, دل کو صدمہ بھی ہوا, لیکن دل مطمئن ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ جل جلالہ نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے میرے حق میں وہ بہتر ہے. اس بات کا دل میں ایمان ہو تو زبان سے آدمی اسی کا اظہار کرے. زبان سے کیا اظہار کرے؟ وہ قرآن کریم میں بتا دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کلمہ ایسا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اگر آدمی ذرا سا اس کے اوپر غور و فکر کر لے, سوچ سمجھ کے پڑھے, تو صبر دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نسخہ نہیں. کیا معنی ہے انا للہ؟ پہلا کلمہ تو یہ ہے کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ تعالی ہمارا مالک ہے, ہم اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہیں. انا للہ, یہ ایک جملہ جو ہے مختصر سا جملہ, اگر غور کرو تو اپنے اندر معنی کی کائنات رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں یعنی اللہ کی ملکیت ہے, اللہ ہمارا مالک. تو مالک جو ہوتا ہے, پہلی بات تو مالک کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے کسی چیز کا, اس کو اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے, اور جو مملوک چیز ہے وہ کبھی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مالک سے شکایت کرے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا. آپ دنیا کی چیزوں میں دیکھو, آپ جن جن چیزوں کے مالک ہو تو کیا کرتے ہو؟ اپنے مکمل اختیار کو استعمال کرتے ہو کہ یہ چیز جو ہے مجھے فلاں الماری میں رکھنی ہے, یہ فلاں الماری میں رکھنی ہے, یہ اوپر کے طبقے میں رکھنی ہے, یہ نیچے کے طبقے میں رکھنی ہے الماری کے اندر. تو کوئی آپ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھائی تم نے یہ چیز اوپر کے خانے میں کیوں رکھی اور یہ نیچے کے خانے میں کیوں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے آپ کو مالک بنایا ہے, تو مالک جو ہوتا ہے اپنی ملکیت میں مختار ہوتا ہے, اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے جس طرح چاہے کرے, اوپر رکھے نیچے رکھے جہاں چاہے رکھے. اور بلکہ ہماری ملکیت تو بیچاری ناقص ملکیت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے ملکیت، مکمل ملکیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، تو اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. ارے بھائی ملکیت تو ہم نے دی ہے، پیدا ہم نے کیا، ہم نے یہ سارے جانور پیدا کیے اور ان جانور کو پیدا کر کے وہ لوگ مالک بنے بیٹھے ہیں، یعنی ہم نے ہی ملکیت ادا کی، ہماری ملکیت ناقص ہے. اس کے اوپر پابندیاں ہیں بہت سی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، معاشرے کی طرف سے ہیں، ماحول کی طرف سے ہیں، پابندیاں ہیں. لیکن حقیقی ملکیت جس کو حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک ہے تو اس کو حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ کون دنیا میں کتنے دن رہے گا اور کس کو ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والے، کیونکہ وہ مالک ہیں. لہذا ان کے فیصلے پر ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ مالک وہ ہے. آپ کسی کے اوپر جا کے اعتراض کرنے لگو کہ بھئی تم نے فلاں چیز اپنی فلاں الماری میں کیوں رکھی ہوئی ہے، تو وہ بد اخلاقی ہوگی کہ تم اس کی ملکیت میں خامخواہ دخل اندازی کر رہے ہو. اس کو حق ہے جو چاہے کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم اللہ تعالیٰ مالک ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں، تو ہمارے ساتھ جو معاملہ بھی وہ فرمائے وہ برحق ہوگا، اس کے اوپر کوئی اعتراض کا حق کسی کو نہیں پہنچتا. بالخصوص اس وقت جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بھی طے ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام ہے، جو فیصلہ ہے، وہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہم تو چھوٹی سی عقل لے کے پیدا ہوئے ہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چھوٹی سی عقل، چھوٹا سا ذہن ہے جو اپنے مفادات کے دائرے میں رہ کر سوچتی ہے میرا یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے. لیکن فیصلہ تو اس کا ہے جس جو پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو جو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ بحثیت مجموعی کون سا کام بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک فرض کرو مالی ہے کسی باغ کا، تو جب وہ مالی باغ کی اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، تو کسی پتے کو کاٹے گا، کسی ٹہنی کو توڑے گا، اور اس سے باغ کا جو حسن ہے وہ برقرار رہتا ہے. اب اگر وہ ٹہنی جس کو کاٹا گیا، وہ ٹہنی جو ہے وہ تو بیچاری اپنی حد تک سوچ رہی ہے نا کہ مجھے کاٹ دیا گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ظلم ہوا. لیکن حقیقت میں وہ مالی جو ہے وہ پوری کائنات کا، پورے باغ کا مفاد اس کے ذہن میں ہے، اور اس مفاد کے تحت وہ ٹہنی کو کاٹ رہا ہے. اگر نہ کاٹے گا تو باغ خراب ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا نظم اس طرح چلا رہے ہیں کہ وہی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کس وقت کیا معاملہ ہونا چاہیے. اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے منہ سے ایک مرتبہ یہ نکل گیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ اس زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا کہ میں ہی ہوں، اس واسطے کہ پیغمبر تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، تورات دی گئی تھی، اور پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوا تھا، اس لیے منہ سے نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ اس طرح اپنے آپ کو عالم، سب سے بڑا عالم کہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سبق سکھایا کہ اس طرح کہنا اچھی بات نہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو عالم کہنا عالم کہتے ہیں. ابھی پرسوں ترسوں لوگ آئے تھے, کہہ رہے تھے میں عالم ہوں, میں یہ بھی عالم ہے, یہ بھی عالم ہے, یہ بھی عالم ہے. تو عالم کہہ دیتے ہیں اپنے آپ, اللہ بچائے. تو ہمارے حضرت حکیم المقتل صلی اللہ تعالیٰ سے رو فرمایا کرتے تھے, اتنے بڑے عالم تھے, سارے دریا بہا دیے علم کے, ساری زندگی کبھی اپنے آپ کو عالم نہ کہا نہ سمجھا. واطب بھائی میں تو ایک طالب علم. تو آج کل لوگ یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا, ہم ایک ایسے بندے کے پاس تمہیں بھیجتے ہیں جو جس کا کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ تو وہاں جاتے ہوئے جاتے جاتے کشتی کے اندر چلتے ہوئے سفر کر رہے تھے, تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا, توڑ دیا, سگاف کر دیا نیچے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہوئے, یہ کیا حرکت کی, یہ کشتی والے جو ہیں انہوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی کرایے کے سوار کر لیا تھا کشتی میں, اور ان کی کشتی کو توڑ دیا. تو حضرت علیہ السلام نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو خاموش خاموش رہنا, کوئی سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام, اچھا بھائی غلطی ہو گئی, لا تو آخر نہیں مانا تھی, مجھے بھول گیا, مجھے اس کے اوپر پکڑ نہ کرے, ابھی اور آگے چلے اور چلے. آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا چکا تھا, اس بچے کو پکڑ کے گردن سے اور اس کو گردن الگ کر دی اور قتل کر دیا, مار دیا. اب یہ پیغمبر تھے, یہ تو دیکھ کے ان کا سناٹے میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت, ایک بچہ نابالغ, ایک تو ویسے کسی کو قتل کرنا حرام ہے اور اوپر سے نابالغ بچہ, اور اس کو اٹھا کر لے کے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر نہیں رہا گیا اور کہا کہ قتل تھا نفس بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا, کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے, ایک ویسے بچے کو مار ڈالا, حالانکہ اس کی کیا خطا تھی اس کو مارنے کی, یہ تو بہت ہی برا کام کیا آپ نے. انہوں نے کہا پھر میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ رہ کر کوئی تمہیں صبر نہیں آئے گا, تو پوچھنا منع تھا. کہ اچھا جی, بات یہ ہے کہ اب پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ میں بولوں گا نہیں, پوچھوں گا نہیں, تو اس واسطے کہا کہ اچھا اب اگر مجھ سے دوبارہ میرے کبھی کوئی سوال کیا تو پھر آپ مجھ سے الگ ہو جائیے گا, پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا. سمجھ گیا کہ یہ کچھ اور مخلوق ہے اور ان کا کوئی جہان اور ہے, میرا جہان کوئی اور ہے, تو اس واسطے شاید آگے میں ان کے ساتھ چل نہ سکوں. آگے دیوار تھی, گر رہی تھی, اس کو وہاں بستی میں گئے, لوگوں سے کہا بھائی کو کھانا وانا مسافر کو لوگ دیا کرتے, انہوں نے ویسے بکیل تھے, انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو ایک دیوار گر رہی تھی, خضر السلام جا کے اس کو ٹھیک کر کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بھوکے ہیں ہم لوگ, کھانا یہ لوگ دے نہیں رہے, تو کم از کم اس پر کوئی اجرت ہی لے لی ہوتی تو ہمارا پیٹ بھر جاتا. تو انہوں نے کہا دیکھو بس اب آخری بات ہے, ہاتھ آپ کو بہنی وہ بہنی, اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو سارا یہ دھندا, یہ تین واقعات یہ کے بعد دیگرے پیش آئے خضر علیہ السلام کے ساتھ, اللہ نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام. آخر میں خضر علیہ السلام نے کہا اچھا چلو اب تم جا تو رہی ہو, لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ کیا قصہ ہوا. یہ سارا وہ جو کشتی کا تختہ توڑا تھا یا اس میں شگاف کیا تھا, تو وہ تو اس وجہ سے کیا تھا کہ یہ بیچارے جو ہے کشتی والے ان کے فائدے کے لیے کیا تھا, کیونکہ جہاں جا رہے تھے وہاں ایسا بادشاہ ہے کہ جس کشتی جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی اس کو پکڑ کے چھین کر قسم کر لیا کرتا تھا, اگر اس میں کوئی عیب نہ ہوتا تو پکڑ لیا جاتا, یہ کشتی ان کے ہاتھ سے جاتی. تو میں نے تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ ان کو پکڑے نہیں, اور یہ جو بچہ تھا اس کو میں نے قتل کیا, اس لیے قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا, کیونکہ یہ اگر بڑا ہو جاتا تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بناتا, اس لیے ماں باپ کی مصلحت اس میں تھی کہ ان کو قتل, اس کو دنیا میں نہ رہنے دیا جائے. اور یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی, تو دیوار اس لیے سیدھی کی تھی کہ یہ درحقیقت دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی, باپ ان کا بڑا نیک آدمی تھا, تو اب یہ دیوار گر جاتی تو ان کے نیچے خزانہ مدفون تھا, وہ خزانہ جو ہے لوگ لوٹ کے لے جاتے, تو اس واسطے میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ یہ بڑے جب ہوں تو ان کو خزانہ اپنا صحیح سالم مل جائے. یہ سارا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا قرآن کریم کی سورہ کہف. کیوں سنایا؟ قصہ, کہانی, افسانہ, الحمد للہ یہ قرآن کریم کوئی واقعہ بغیر کسی حکمت کے نہیں سناتا. سنانا مقصود یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر بے شمار واقعات اس طرح دیکھتے ہو جو تمہیں ناگوار ہوتے ہیں دیکھنے میں, دیکھنے میں برے لگتے ہیں, اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں ہو رہا ہے. کسی کو دیکھا کہ یہ مصیبت میں ہے, کسی کو دیکھا بیمار ہے, کسی کو دیکھا تکلیف میں ہے, اب تم سب پریشان ہو جاتے ہو, اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوا کرنے لگتے ہو کہ اللہ میاں نے یہ کیا کر دیا, یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا. وہ تمہارا شکوا یا گلہ یا تمہارا تعجب یہ صرف تمہاری لا علمی کی وجہ سے ہے, تمہیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا حکمت جاری ہے, کیا ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت یہ عمل کیا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ بچے کو کیوں مار دیا اور کشتی کیوں توڑ دی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہاں یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا. اور یہ حکمت بھی در حقیقت ظاہری طور پر سمجھ میں آ گئی, اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, تمہاری سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو جب وہ مالک ہے تو مالک ہونے کی وجہ سے وہ مالک بھی ہے اور حکیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, اس واسطے جو عمل کرے گا وہ یقیناً حکمت کے عین مطابق ہوگا. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو صدمہ پیش آئے, خاص طور سے جب کسی کا اپنے عزیز قریب کا انتقال ہو جائے, فرمایا تھے اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کر, یعنی اس بات کا کو دھیان میں لائے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے, مالک بھی ہے, اور حکمت والا بھی ہے, اس کا کوئی فعل حکمت کے سے باہر نہیں ہو سکتا. جب حاکم اور حکیم دونوں باتوں کا آدمی خیال کرے گا تو اندازہ ہو جائے. ہماری تو عقل ایسی ہے کہ جو بیچاری محدود ہے وہ تمام باتوں کا احاطہ نہیں کر پاتی. وہ کہتے ہیں لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں لیٹے ہوئے تھے جنگل میں, تو آم کا درخت تھا, اس کے اندر سائے میں لیٹے ہوئے تھے, آم لگے ہوئے تھے درخت کے اوپر, اور قریب میں ایک تربوز کی بیل تھی جس میں تربوز لگے ہوئے تھے. تو دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ تیرے بھی عجیب شان ہے, اتنا بڑا درخت ہے اس پر اتنا چھوٹا چھوٹا پھل آ رہا ہے, اور یہ چھوٹی سی کمزور بیل ہے اس کے اوپر اتنا بڑے بڑے تربوز آ رہے ہیں, تو یہ درخت کے اوپر اتنا بڑا درخت اس پہ پھل چھوٹے چھوٹے, اور یہ چھوٹی سی بیچاری کمزور بیل اس کے اوپر پھل اتنے موٹے موٹے. کہتے ہیں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر سے ایک آم گرا سر کے اوپر, تو کہتے ہیں فوراً کہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ گیا, اگر اس کے اوپر تربوز لگے ہوتے تو سر کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا. تو غرض کس کس چیز کے بارے میں سوچو گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس کا یہ واقعہ کیسے ہو گیا, یہ واقعہ کیسے ہو گیا, یہ تو وہ حاکم اور حکیم ہی فیصلہ کر رہا ہے, ایک ایک پل کا, ایک ایک چیز کا, ایک ایک دانے کا, کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, پتے جو ہل رہے ہیں وہ کیوں ہل رہے ہیں, یہ جانور جو چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے, یہ فلاں زخمی ہو گیا وہ کیوں ہو گیا، اور فلاں مر گیا وہ کیوں مر گیا، یہ سارے فیصلے تو در حقیقت وہ ذات ہی کر رہی ہے جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے. یہ معنی انا للہ، ہم ہیں اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے ملکیت میں ہیں، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اسی کے تصرف میں ہیں، اسی کو حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. اور مالک ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اپنی ملکیت کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے، اور اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کیا جاتا، بلا وجہ ضائع نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کچھ دنوں کے بعد کہیں اس سے جدائی ہو تو اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی جانور بھی پالا ہوا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی حقیقت میں حقیقی ملکیت نہیں ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایک عرصے دراز تک رہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، دارالعلوم کے استاد تھے، قاری صاحب، قاری حضرت قاری حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے درجات میں فرمایا انتقال ہو گئے، تو وہ وہاں دارالعلوم نانکواڑے میں پڑھایا کرتے تھے. تو ان کے پاس ایک بلی رہتی تھی، بلی سے بڑے پیار کرتے تھے، وہ آتی تھی اور یہ ان کو کھلاتے بھی تھے اور کو پیار بھی کرتے تھے. تو اس بلی کا انتقال ہو، بلی کا انتقال ہوا تو میں نے ہم جا کے دیکھا تو وہ بالکل آنسوؤں سے بلک بلک کر رو رہے تھے، ایسے جیسے کسی کا بیٹا مر گیا ہو، اس طرح رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں، کیا بات ہے، کیوں ہے؟ کہا وہ کمبخت یاد آ رہی ہے بلی. تو اس کا اتنا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا تھا کہ اس کو اس کے جانے پر رو رہے تھے. تو ایک انسان کی طبعی خصوصیت ہے کہ جس کے ساتھ کچھ وقت گزر جاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے تعلق ہو جاتا ہے، چاہے کہ جو چیز اپنی ملکیت میں ہو، جس کو پالا ہو پوسا ہو، اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. تو جب ہم اللہ کی ملکیت ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے تعلق نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدخواہی چاہیں گے، برا چاہیں گے. تو انا للہ کے اندر یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، لہذا جب اللہ کی ملکیت ہے تو اس کا جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہے وہ یقیناً ہماری محبت کی بنا پر ہے، ہماری خیرخواہی کی بنا پر ہے، ہماری مصلحت کی بنا پر ہے. انا للہ، لہذا جو بظاہر دیکھنے میں ہمیں تکلیف دہ بات نظر آ رہی ہے وہ دیکھنے میں بے شک تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح فیصلہ ہے، ہماری خیرخواہی پر مشتمل ہے، ہماری محبت پر مشتمل ہے. کیونکہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اور اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، قرآن سے اس پر جو یہ فرماتا ہے، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، ارے اللہ میاں تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ. اللہ یہ الفاظ استعمال کرو، کیا کرے گا اللہ میاں تمہیں عذاب دے کے؟ تم تو میری مخلوق ہو، تم تو میرے پیدا کیے ہوئے ہو، میرے مملوک ہو، تو ایسے میں تمہیں تمہاری بدخواہی کروں گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ ہماری رحمت کی بنیاد پر. حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ 99 حصے رحمت کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے. کیا مانا؟ کہ ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، وہ سواں حصہ ہے، سواں حصہ بھی نہیں ہے اس رحمت کا، اس محبت کا جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق دے. لہذا انا للہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ چونکہ مالک ہے، لہذا ایک طرف اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہم اس کے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، جو فیصلہ بھی کریں گے ہمارے حق میں وہ ہماری خیر خائی کا فیصلہ ہو. یہ معنی ہے انا للہ، کہتا ہے تو چھوٹا سا جملہ لیکن کتنے عظیم معانی رکھتا ہے اپنے اس دامن کے اندر، چھوٹا سا جملہ انا للہ. دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ کیا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں؟ یہ جملہ اگر اس پر انسان غور کرے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے کسی حکمت کی بنا پر ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت بھی ہمارے لیے رحمت تھی، اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب عطا ہوگا، اس پر جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا وہ ہمیشہ ہے، دائمی ہے، ابدی ہے. دنیا میں جو تکلیف آتی ہے وہ تو مختصر وقت کے لیے آتی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کی تکلیفیں بھی فانی ہیں، خوشیاں بھی فانی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئی، لیکن اس کے نتیجے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اجر و ثواب ملے گا تو وہ دنیا کی ان تکلیفوں سے ہزار گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا زیادہ عظیم ہوگا. اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں پر اپنے اجر و ثواب کی بارش فرمائیں گے، اپنا کرم فرمائیں گے اور ثواب ملے گا، درجات عطا ہوں گے صبر کرنے والوں کو، تو لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا دنیا میں، یعنی یہ تکلیف ہمیں دنیا میں پہنچی ہوتی تو آج ہمیں بھی اس پر صبر کرنے کے نتیجے میں اس عظیم مقام تک پہنچایا جاتا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. تو اس لیے یہ انا الیہ راجعون کے معنی یہ ہے کہ آخرت میں جا کر اس تکلیف کے نتیجے میں جو اجر ملنے والا ہے وہ اس تکلیف سے کروڑوں گنا زیادہ ہے. اگر آدمی اس کے تصور کرے کہ اس کے نتیجے، جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ بھئی آپریشن کرایا، تکلیف ہوئی، لیکن آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں صحت ملے گی، صحت ہو جائے گی، ایک زخم ہے اس کو نکالا، اس تیر پار کر کے نکالا ہے تو اب میں تندرست ہو جاؤں انشاءاللہ، یہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس تصور سے اس تکلیف کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو اگر انا الیہ راجعون کا تصور اس طرح کیا جائے کہ یہ تکلیف جو پہنچ رہی ہے اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ عطا فرمانے والے ہیں وہ بڑا عظیم الشان ہے، تو یہ موجودہ تکلیف جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کم ہو، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ خاص طور پر جب کسی اپنے عزیز قریب دوست یا پیارے کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت انا للہ وانا الیہ راجعون اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس میں ایک مفہوم یہ بھی پنہا ہے کہ انا الیہ راجعون یعنی یہ جو ہم سے جدا ہوا یہ ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوا، ہم بھی وہیں جانے والے ہیں. انا الیہ راجعون، ہم بھی وہیں جانے والے ہیں، کسی نہ کسی وقت یہ جدائی ختم ہونے والی ہے اور پھر ملاقات ہوگی ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اس واسطے یہ تصور انسان اگر کرے کہ یہ جدائی تو عارضی ہے، جیسے کوئی آدمی سفر میں چلا جاتا ہے تو اس سے جدائی ہو جاتی ہے، لیکن یقین ہوتا ہے کہ غالب گمان ہوتا ہے کہ دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، تو یہاں اگر آدمی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو تو جو عزیز پیارے دنیا سے گئے ہیں ان سے پھر ملاقات یقین ہے. انا الیہ راجعون میں یہ معنی بھی پوشیدہ. اور تیسرے معنی یہ ہے کہ انا الیہ راجعون کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، اس نے اپنی حکمت سے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی ہے، تو اسی سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس تکلیف ہماری دور فرما دیجئے اور راحت ہی میں ہمارے لیے خیر پیدا فرما دیجئے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی سنایا تھا، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ سخت بیمار تھے اور دل کی تکلیف، نواسیر کی تکلیف، اور اسی میں پھنسیاں نکل آئی تھی ہاتھوں پر، ایسی پھنسیاں جن کے بارے میں معالج یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ بھی برداشت کر رہے ہیں، ورنہ یہ پھنسیاں ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے مریض کو جیسے جسم پر انگارے رکھتی ہیں. اسی حالت میں جوان بیٹے کے انتقال کی خبر ملی، حضرت مولانا محمود اشرف صاحب کے والد مولانا ذکی صاحب، ان کے انتقال کی خبر ملی. تو اس وقت میں ایک جملہ پر فرمایا کہ یا اللہ اس تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دی، یہ جملہ بتا، اس تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دی، یعنی اللہ ہے تو یہ تکلیف بھی ایک نعمت، کیونکہ آپ کی مصلحت کے مطابق ہے، آپ کی حکمت کا فیصلہ ہے، ہے تو یہ بھی نعمت ہی، کیونکہ آپ نے یہ عطا فرمائی، تو اس سے یعنی کتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کتنے درجات بلند ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ کمزور ہیں تو تحمل نہیں ہو رہا، تو اس واسطے آپ اس نعمت کو راحت کی اور صحت کی نعمت سے بدل دی. یہ ہے جو بزرگوں کی صحبت سے جو بات حاصل ہوتی ہے، وہی بات کوئی آدمی دوسرا آدمی کہے گا تو اس میں شکوا ہوگا، اس میں گلہ ہوگا، اور یہاں اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہے تو یہ بھی نعمت لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. جیسے آپریشن کی مثال لے لو یا چیر پھاڑ کی مثال لے لو، اگر زیادہ تکلیف ہو رہی ہو ڈاکٹر کی کارروائی میں، تو آپ ڈاکٹر سے یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لو جس میں تکلیف کم ہو، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لو. یہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا بلکہ اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا. تو یہ بھی کہ یا اللہ یہ ہے تو یہ بھی آپ ہی کی نعمت لیکن میرے تحمل سے باہر ہو رہی ہے، لہذا اس کو راحت کی نعمت سے بدل دی. تو حقیقت میں تو ہر تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کانٹا بھی اگر چبھتا ہے کسی شخص کو، یا کوئی پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، معمولی سے معمولی پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، تو حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گناہ معاف فرماتے ہیں، اجر میں اضافہ فرماتے ہیں. اور جب یہ اس تصور کے ساتھ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، تو یہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کے اوپر بھی کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، انا للہ وانا الیہ. بعض لوگ کہتے ہیں انا للہ راجعون جو ہے یہ بس موت ہی کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اگر کہیں ایسے موقع پہ پڑھ دو لوگ ناراض بھی ہونے لگتے ہیں کہ بھائی تم تو یہ پڑھ رہے ہو تو کہیں سمجھ رہے ہمارا کوئی آدمی مر گیا. حالانکہ یہ ہر تکلیف چھوٹی بڑی یہ موقع پر پڑھو اور پڑھ کر ان باتوں کا تصور کر لو. تو یہ ہے صبر جس کے اوپر بے حساب اجر ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ میں سے کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہے. کوئی ایسا بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا پیغمبر، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو تکلیف نہ پہنچی ہو دنیا میں. دنیا تو ہے ہی ایسی، اس میں تکلیف بھی ہے راحت بھی ہے، لیکن اس تکلیف کے موقع پر طرز عمل کیا ہو یہ ہمیں بتا دیا نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم. طرز عمل یہ ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو، اس تصور کے ساتھ پڑھو. یہ پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم بشارت دی ہے. اب کیا ہے, جب زاویہ نگاہ درست نہیں ہوتا, سوچنے کا انداز درست نہیں ہوتا, تو تکلیف اس کو بھی پہنچتی ہے. اب کسی کو خبر دی کہ بھائی فلاں واقعہ پیش آ گیا جو تکلیف دہ ہے, تو افسوس کے ذرا کرے گا, او ہو کر کے خاموش ہو جائے گا, یہ کیا ہو گیا. لیکن جو مومن ہے اور جس کا زاویہ نگاہ دین نے درست کر دیا ہے, تو وہ اس موقع پر جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارے حضرت والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہر لمحے یہ دیکھو کہ کوئی اگر راحت پہنچ رہی ہے تو اللہم لک الحمد لک شکر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو, اگر کوئی ناگوار بات ہوئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی عادت ڈالو, اور اگر یہ جو یہ بات انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو تفسیر تھوڑی بہت میں نے عرض کی ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو انشاءاللہ اس سے صبر بھی آئے گا اور درجات بھی بلند ہوں گے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے, ذرا سمجھ لیں, بڑی بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ مصائب میں جو غیر اختیاری طور پر انسان کو تکلیفیں پیش آتی ہیں, ان میں انسان کے درجات کی ترقی بہت تیز رفتار ہوتی ہے. کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان, ذرا سی ایک تکلیف سے کہاں پہنچ جاتا ہے. میرے حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا, مجھے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, تو یقیناً حضرت نے کہیں سے دیکھ کے بتایا ہوگا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب بستر مرگ پر ہیں, انتقال ہونے والا, تو تکلیف میں ہیں, بیماری میں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت خدیجہ نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے یا فلاں بیماری ہے, تو حضرت فرماتے ہیں کسی روایت کے حوالے سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس بیماری میں, اس تکلیف میں بچ نہیں سکو گے, تمہارا اس میں انتقال ہوگا. یہ فرمایا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں ہے تو اس کو تسلی کا کلمہ فرمایا کرتے تھے, کبھی کسی سے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم اس بیماری میں مر جاؤ گے. عیادت اور تیمارداری کرنے والے کا تو یہ طریقہ آپ نے, یہ سنت آپ نے سکھائی ہے کہ بھئی بیمار کی تسلی کرو, اس کو ایسی بات کہو جس سے اس کا دل بڑھے, اور یہاں الٹا آپ نے فرما دیا کہ تم بچو گی نہیں. تو کہتے ہیں علماء کرام نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا, لیکن ابھی ان کے درجات میں کچھ کمی تھی, جس درجات میں کمی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پہنچ سکتی تھی, تو آخر میں ان کے دل پر ایک ایسی چوٹ لگائی گئی جس سے ان کے درجات بلند ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت نصیب ہو. تو وہ کیونکہ یہ مصائب اور آفات اور تکلیفیں ہیں, یہ اگر ان کے اوپر صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے, یعنی صبر کا, تسلیم و رضا کا, انا للہ و انا الیہ راجعون کا, تو اس کے ذریعے درجات بہت بلند ہوتے ہیں انسان کے, بہت تیز رفتاری سے بلند ہوتے ہیں. اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ مجاہدہ اختیاریہ کے مقابلے میں مجاہدہ اضطراریہ جو ہے وہ ایک سالک کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے ترقی درجات کے ذریعے. ہاں مانگو نہیں, مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے عافیت کی. اللہ تعالیٰ کیونکہ پتہ نہیں ہم اس کا تحمل کر پائیں یا نہ کر پائیں. مانگو عافیت اللہ تعالیٰ، لیکن جب کبھی آ گئی تو یہ طرز عمل اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ تکلیف بھی دور ہوگی، تکلیف بھی کوئی دائمی نہیں ہوا کرتی، وہ بھی دور ہوگی، اور یہ ساری کی ساری چیز تمہارے لیے درجات کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی، کہیں سے کہیں پہنچا کر درجات کی ترقی کا سبب بنے گی. یہ ہے ایک مومن کا طریقہ جو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن کے لیے خوشی بھی نعمت اور تکلیف بھی نعمت. بس اس کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف ہو تو انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے کی عادت ڈالی جائے، اور اس کے ساتھ اس مفہوم کی عادت ڈالی جائے جو میں نے عرض کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں، عائشہ، احباب، متعلقین سب کی ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال میں صدق پر اخلاص عطا فرما. اے اللہ صدق پر اخلاص عطا فرما. اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہماری ساری حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو، اے اللہ ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما دے. یا اللہ بے دینی کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو صحیح معنی میں یا اللہ اسلامی ملک بننے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.